بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج بدھ ہے، بہمن کی 26، فروری کی 15 اور رجب کی 24 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب قاسم رضی نے۔ تھوڑی دیر کے بعد عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام صدی کا معجزہ، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنیے گا پروگرام صبح امید، اس کے بعد ہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے کہ ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری پہلی مجلس کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر روزانہ پیش کی جاتی ہیں، اور اس وقت آپ یہی نشریات سماعت فرما رہے ہیں، جبکہ ہماری دوسری مجلس کی نشریات روزانہ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، اور تیسری اور آخری مجلس کی نشریات روزانہ 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور چینی صدور نے بیجنگ میں اپنی ملاقات میں کہا ہے کہ ایران اور چین کی دوستی اور تعاون کسی بھی علاقائی یا عالمی مسئلے سے متاثر ہوئے بغیر مضبوط و مستحکم ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پی ٹی آئی چیئرمین نے موجودہ حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دینے میں جان بوجھ کر تاخیر کر رہی ہے۔ دہلی اور ممبئی شہروں میں بی بی سی کے دفاتر پر ہندوستان کی آئی ٹی ٹیموں نے کل چھاپے مارے اور ملازمین کے موبائل ضبط کر لیے، اور ترکیہ اور شام میں ایک ہفتہ قبل آنے والے زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 37,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور چینی صدور نے بیجنگ میں اپنی ملاقات میں کہا ہے کہ ایران اور چین کی دوستی اور تعاون کسی بھی علاقائی یا عالمی مسئلے سے متاثر ہوئے بغیر مضبوط و مستحکم ہے۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے صدور نے تہران اور بیجنگ کے تعلقات کو مستحکم قرار دیا، جو کہ علاقائی اور عالمی تبدیلیوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ دونوں ممالک کے صدور نے دو طرفہ تعلقات اور علاقائی اور عالمی معاملات پر بات چیت کی، اور تہران اور بیجنگ کے درمیان تعاون میں فروغ پر زور دیا۔ صدر مملکت رئیسی کے ہمراہ اعلیٰ سطحی وفد نے چینی وفد کے ساتھ دونوں ملکوں کے صدور کی موجودگی میں کرائسس مینجمنٹ، سیاحت، آئی ٹی، ماحولیات، بین الاقوامی تجارت، کاپی رائٹ، زراعت، برآمدات، صحت اور طب، میڈیا، اسپورٹس اور ثقافتی میراث سمیت مشترکہ تعاون کے 20 معاہدوں پر دستخط کیے۔ ان معاہدوں کے تحت چین ایران کے مختلف شعبوں من جملہ تہران مشہد تیز رفتار الیکٹرک ٹرین اور تہران کے امام خمینی بین الاقوامی ایئرپورٹ اور مکران کے ساحلوں کے توسیع منصوبوں سمیت متعدد دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کرے گا۔ یاد رہے کہ چین کے صدر شی جن پنگ نے کل صبح صدر سید ابراہیم رئیسی کا باضابطہ استقبال کیا۔ اس موقع پر 21 توپوں کی سلامی دی گئی، اور دونوں صدور نے فوجی دستوں کا معائنہ بھی کیا۔ قابل ذکر ہے کہ اقتصاد اور خزانہ، خارجہ امور، پیٹرولیم، صنعت اور زراعت کے وزراء اور سینٹرل بینک کے سربراہ اس دورے میں صدر مملکت رئیسی کے ساتھ چین کے دورے پر ہیں۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے چینی وزیراعظم سے ملاقات میں ایران اور چین کی اسٹریٹجک شراکت کی جامع دستاویز کو تعلقات کی توسیع کے لیے دونوں ممالک کے عزم کا مظہر قرار دیا. اس ملاقات میں صدر ایران نے بڑی تہذیبوں کے حامل ایران و چین کے گراں قدر تاریخی تعاون کے ماضی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف اقتصادی و تجارتی شعبوں میں اہم سمجھوتوں اور دو طرفہ تعلقات کے زیادہ سے زیادہ فروغ کی ضرورت پر زور دیا. اس ملاقات میں چین کے وزیراعظم نے بھی دونوں ملکوں کے تاریخی تعلقات اور دنیا میں کثیر جانبہ رجحان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مختلف شعبوں میں تعلقات کے فروغ سے متعلق تعمیری مذاکرات جاری ہیں. صدر ایران نے اسی طرح چین کی پارلیمنٹ کے سربراہ سے ملاقات میں بھی ایران و چین کو سخت حالات میں بھی ایک دوسرے کا دوست ملک قرار دیا اور دو طرفہ تعاون کی توسیع پر چینی پارلیمنٹ کی حمایت کی قدردانی کی. پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پی ٹی آئی چیئرمین نے موجودہ حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دینے میں جان بوجھ کر تاخیر کر رہی ہے. پاکستانی میڈیا کے مطابق گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن کی ملاقات میں انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ نہ ہونے پر پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی صدارت میں پارٹی کے رہنماؤں کا ایک اہم مشاورتی اجلاس ہوا. اجلاس میں عمران خان نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ دینے میں جان بوجھ کر تاخیر کی جا رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن اور گورنر پنجاب آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں. انہوں نے اس سے پہلے بھی حکومت پر الزام لگایا تھا کہ وہ پیسے نہ ہونے کے بہانے الیکشن کو مؤخر کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے مشاورتی اجلاس میں الیکشن کمیشن اور گورنر کے ذریعے انتخابات کی تاریخ نہ دینے کے بعد کی حکمت عملی پر غور کیا گیا. پاکستان کے شمالی وزیرستان میں محکمہ انسداد دہشت گردی کی ٹیم پر دہشت گرد عناصر نے حملہ کیا جس کے نتیجے میں زیر حراست 3 ملزم اور 4 حملہ آور دہشت گرد ہلاک ہو گئے. سی ٹی ڈی کے ذرائع کے مطابق میران شاہ سے بنو ملزمان منتقل کرنے والے اسکواڈ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا. دہشت گردوں کی فائرنگ سے زیر حراست 3 ملزمان ہلاک ہو گئے. پاکستان کے محکمہ انسداد دہشت گردی کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں کالعدم تنظیم کے 4 دہشت گرد بھی ہلاک ہوئے. سی ٹی ڈی نے بتایا کہ واقعہ میر علی بائی پاس پر پیش آیا. دعویٰ کیا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے کچھ ساتھی رات کی تاریکی میں فرار ہوئے. محکمہ انسداد دہشت گردی نے بتایا ہے کہ دہشت گرد اپنے ساتھیوں کو چھڑانا چاہتے تھے. محکمہ انسداد دہشت گردی کا کہنا ہے کہ ہلاک دہشت گرد فورسز اور پولیس پر دستی بم حملوں اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے. سی ٹی ڈی کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کے قبضے سے 4 شارٹ مشین گنز، کارتوس اور دیگر سامان برآمد ہوا ہے. کابل میں داعش کے ایک ٹھکانے پر سیکیورٹی افواج کے حملے میں متعدد دہشت گرد عناصر ہلاک ہوئے ہیں. اس بات کا اعلان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کل ایک ٹویٹ کے ذریعے کیا. انہوں نے اپنے اس پیغام میں دعویٰ کیا کہ پیر کی رات کو سیکیورٹی افواج نے کابل میں واقع داعش کے ایک خفیہ ٹھکانے کا پتہ لگا کر اسے ختم کر دیا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں متعدد داعشی بھی ہلاک ہوئے ہیں. طالبان کے ترجمان کے ٹویٹ میں آیا ہے کہ ہلاک شدہ یہ عناصر کابل میں ہونے والے متعدد حملوں میں ملوث تھے. ان کے بقول ان میں بعض دیگر ممالک کے شہری بھی شامل تھے. ان کا یہ دعویٰ ایسی حالت میں کیا گیا ہے کہ کابل کے علاقہ 8 میں دھماکے اور اس کے بعد جھڑپوں کی آواز سنائی دی گئی. عوامی ذرائع نے اس خبر کی تصدیق کی ہے. یاد ہے کہ اگست 2021 میں افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد داعش دہشت گردوں کے حملوں میں بھی شدت آ گئی ہے جس کے نتیجے میں اب تک متعدد افغان شہری ہلاک یا زخمی ہو چکے ہیں. واضح ہے کہ صوبہ ننگرہار داعش کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کا مرکز بن گیا ہے اور طالبان انتظامیہ کی جانب سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے. دہلی اور ممبئی شہروں میں بی بی سی کے دفاتر پر ہندوستان کی آئی ٹی ٹیموں نے کل چھاپے مارے اور ملازمین کے موبائل ضبط کر لیے. ہندوستانی میڈیا کے مطابق انکم ٹیکس کی ٹیموں نے بی بی سی کے دفاتر پر یہ چھاپے مبینہ طور پر ٹیکس کی چوری اور ٹی ڈی ایس لین دین میں بدعنوانی کے سلسلے میں مارے. بی بی سی کے دفاتر پر یہ چھاپے اور سروے مقامی وقت کے مطابق کل 11 بجے شروع ہوئے. ہندوستانی انکم ٹیکس کی ٹیموں نے بی بی سی کے دفاتر کے کمپیوٹروں کی بھی جانچ کی. خبروں کے مطابق بی بی سی کے دفاتر کو پوری طرح سیل کر دیا گیا. خبروں میں کہا گیا ہے کہ اس پورے واقعے کی اطلاع لندن میں بی بی سی ہیڈ آفس کو دے دی گئی ہے. اس درمیان ہندوستان کی حزب اختلاف کی جماعتوں نے بی بی سی کے دفاتر پر چھاپے کو انتقامی کارروائی قرار دیا ہے. کانگریس اور ترنمول کانگریس نے بی بی سی کے دفاتر پر انکم ٹیکس کے چھاپے اور سروے کی مذمت کرتے ہوئے مرکزی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ بی بی سی ڈاکیومنٹری کا بدلہ لے رہی ہے. واضح ہے کہ بی بی سی ڈاکیومنٹری میں موجودہ وزیراعظم نریندر مودی کو 2002 میں ریاست گجرات کے فرقہ وارانہ فسادات کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے. اس وقت نریندر مودی گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے. ہندوستانی حکومت نے بی بی سی ڈاکیومنٹری پر پابندی عائد کر دی ہے. ترکیہ اور شام میں ایک ہفتے قبل آنے والے زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 37 ہزار سے زائد ہو چکی ہے. ہزاروں عمارتیں بھی زمین بوس ہو چکی ہیں, جبکہ امدادی کاروائیوں کا سلسلہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا ہے. ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کے امدادی اور طبی ماہرین ان دو ممالک میں بھرپور طریقے سے خدمات پیش کرنے میں مصروف ہیں. ترکیہ کے جنوب مغربی اور شام کے شمال مغربی علاقوں میں آنے والے زلزلے کو 8 دن سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. فوری امدادی کارروائی اور ملبے کے نیچے دبے افراد کو زندہ بچانے والے افراد کو بچانے کی کوشش اب اپنی جگہ مصیبت زدہ افراد کے لیے رہائش گاہ, غذا اور نفسیاتی اور سماجی امداد کے انتظام کو دے رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت تک ترکیہ اور شام کے زلزلے میں 37,000 سے زائد افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں. اس درمیان ترکیہ کی تجارت اور کمپنیوں کے کنفیڈریشن نے, جس میں 50,000 کمپنیوں کو رکنیت حاصل ہے, اعلان کیا ہے کہ زلزلے کے نتیجے میں پہنچنے والا نقصان $84 ارب تک پہنچ سکتا ہے. البتہ اس سے قبل ترکیہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے زلزلے کے نقصان کو $50 ارب سے زیادہ بتایا تھا. قابل ذکر ہے کہ ترکیہ کے زلزلہ زدہ 10 صوبوں میں 1,34,00,000 افراد رہائش پذیر ہیں, جو کہ اس ملک کی کل آبادی کا 15% ہیں. ادھر اسلامی جمہوریہ ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کے ریسکیو اینڈ آپریشن کا شعبہ زلزلہ زدہ علاقوں میں پوری طرح سے سرگرم ہے. ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق ہلال احمر ایران کی امدادی ٹیموں کے سربراہ اسماعیل اسکندری نے بتایا ہے کہ ترکی کے آدیا مان شہر میں 80% تباہی کے باوجود ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کے جوانوں نے بہترین کارکردگی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے 10 افراد کی جان بچائی ہے اور زخمیوں کو فوری اور ضروری امداد فراہم کی ہے. انہوں نے کہا کہ سرچ آپریشن کا سلسلہ تقریباً ختم ہو چکا ہے اور اب ایران کی ہلال احمر کی ٹیمیں زلزلے کے متاثرین کے لیے رہائشی انتظامات میں مصروف ہو گئی ہیں. دوسری جانب شام کے حلب میں ایران کے کونسلر جنرل سلمان نواب نوری نے اعلان کیا ہے کہ حلب شہر اور مضافات کے 12,000 زلزلہ زدہ افراد کو اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے قائم کیے گئے 9 کیمپوں میں رہائش فراہم کر دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت شام کی حکومت اور امداد فراہم کرنے والے ممالک کی جانب سے حلب میں 172 رہائشی کیمپوں کا اہتمام کیا جا چکا ہے. انہوں نے کہا کہ 1,80,000 شامی زلزلہ زدگان کو بھی ان مراکز میں پناہ دے دی گئی ہے, جبکہ حلب شہر میں بھی حالات گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں بہت بہتر ہو چکے ہیں. حلب میں ایرانی کونسلر جنرل نے بتایا کہ بعض علاقوں میں عمارتوں کے تباہ ہو جانے کے باعث شہریوں میں بدستور خوف و ہراس پایا جاتا ہے. صہیونی فوجوں کی جارحانہ کارروائیوں میں غرب اردن میں 2 مزید فلسطینی شہید ہو گئے. فلسطینی ذرائع کے مطابق فلسطین کی وزارت صحت نے منگل کے روز اعلان کیا کہ فلسطینی نوجوان ہارون ابو ارام, جو 1 سال قبل الخلیل میں صہیونی فوجیوں کی جارحیت میں زخمی ہو گیا تھا, منگل کو شہید ہو گیا. دوسری جانب غرب اردن کے علاقے توباس میں الفارعہ کیمپ کا 17 سالہ فلسطینی نوجوان اس کیمپ پر صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں شدید طور پر زخمی ہونے کے بعد شہید ہو گیا. فلسطین کی وزارت صحت نے اسی طرح اعلان کیا ہے کہ رواں عیسوی سال کے آغاز سے اب تک صہیونی فوجیوں اور انتہا پسند صہیونیوں کے ہاتھوں 45 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. بحرین کے 14 فروری کے انقلاب کی 12ویں سالگرہ کے موقع پر آل خلیفہ حکومت نے متعدد بحرینی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ بحرینی عوام کے انقلابی جذبے اور استقامتی تحریک میں شدت آتی جا رہی ہے، جس سے آل خلیفہ کی آمر حکومت بری طرح پریشان ہے۔ بحرین الیوم کی رپورٹ کے مطابق بحرین پر مسلط آل خلیفہ حکومت کے کارندوں نے مغربی علاقے المرخ سے احمد ابراہیم، محمد سید محمود اور حسن سید عیسیٰ کو اغوا کر لیا ہے۔ اس سے قبل مشرقی بحرین کے علاقے سنابس سے احمد رضا نام کے ایک نوجوان کو اغوا کر کے بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش ہے پروگرام صدی کا معجزہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم۔ میں علی عباس رضوی انداز جہاں کے ساتھ ساتھ، یا یوں کہا جائے کہ انداز جہاں کے قالب میں، پروگرام صدی کا معجزہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام صدی کا معجزہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 44ویں سالگرہ کی مناسبت سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے صدی کی معجزہ، جو انداز جہاں کے قالب میں آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو ملاحظہ فرمائیے، صدی کا معجزہ۔ جناب، جیسا کہ اس سے پہلے کے پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 44 سال قبل آنے والا اسلامی انقلاب، جس کو ایرانی عوام نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں شاندار طریقے سے کامیابی سے ہمکنار کیا تھا، بے پناہ برکتوں، نتائج، ثمرات کے ساتھ آیا، اور ظاہر ہے کہ اپنی دامن میں سوغات لے کر آیا۔ ترقی کی، پیش رفت کی، کامیابی کی، مختلف میدانوں میں پیش رفت دیکھنے کو ملی۔ تو اب اگر اسے صدی کا معجزہ نہ کہا جائے تو اور کیا عنوان دیا جائے؟ جی ہاں، اسلامی انقلاب صدی کا معجزہ ہے، جس نے بے پناہ نتائج، برکتیں، کامیابیاں، ترقی، پیش رفت اور سب کچھ بطور سوغات نہ صرف ایرانی عوام کو پیش کیا، بلکہ پوری دنیا کی حریت پسند اقوام اور اسلامی دنیا کو بھی اس نے بہت کچھ سوغات سے نوازا ہے۔ چلتے ہیں اس وقت دہلی، جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ہندوستان کے سینئر اور سرکردہ طرز نگار اور اسٹریٹجک امور کے ماہر قمر آغا صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ قمر آغا صاحب، اس بار اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کی جو ریلیاں ہیں، عوام نے بہت پرجوش طریقے سے، یعنی گزشتہ برسوں کے مقابلے میں بھی بہت زیادہ پرجوش طریقے سے شرکت کی، اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ پچھلے آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ 2-3 مہینوں میں کچھ مغربی ایجنٹوں کے ذریعے یہاں پر بلوا کرانے کی کوشش کی گئی، اور پھر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے جو ذرائع ابلاغ اور میڈیا تھے، انہوں نے اس طرح سے ظاہر کرنے کی کوشش کی، گویا ایران کے عوام جو اسلامی انقلاب اور اسلامی جمہوری نظام سے انہوں نے فاصلہ اختیار کر لیا۔ لیکن اب جب 11 فروری کو کروڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلے اور انہوں نے اسلامی انقلاب اور اسلامی جمہوری نظام سے اپنی وفاداری کا اعلان کیا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بار پھر یہ ثابت ہوا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے اندازے جو ہے وہ غلط ثابت ہوئے؟
جی ہاں، کہا جا سکتا ہے، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل کے آئے۔ میرا ماننا یہ تھا شروع سے کہ ریجیم بہت اسٹرانگ ہے حکومت، اور اس کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، اور یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ بیسیکلی مڈل کلاس ایجوکیٹڈ، ویسٹرن ایجوکیٹڈ مڈل کلاس کی طرف سے ہے۔
جی قمر آغا صاحب، معاف کیجیے گا کہ ہمارا رابطہ آپ سے منقطع ہو گیا تھا، آپ اپنا سلسلے کلام جاری رکھیں۔ اور اس میں ایک سوال عمر اور جوڑنا چاہتا ہوں کہ 298 فارسی زبان کے چینل ہیں جو صرف اور صرف ایران کے اسلامی جمہوری نظام کے خلاف رات و دن تشہیراتی مہم چلاتے ہیں. کیا اسی مثال ظاہر ہے کہ آپ ایک کونہ مشق اور سینئر صحافی ہیں, جرنلسٹ ہیں, دنیا میں اور ملتی ہے؟
نہیں, دیکھیے یہ ایک جنگ ہے اور شروع سے جو چل رہی ہے, خاص طور سے جو پشچمی دیش ہیں ان کو بالکل منظور نہیں ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ ایران جو کہ ان کا بہت امپورٹنٹ الائی ہوتا تھا رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں, جہاں سے وہ اتنا تیل گیس سب دنیا بھر کے ذخیرے جو تھے وہاں سے اس پہ ان کا کنٹرول تھا, ایرانین فوجوں کے اوپر ان کا کنٹرول تھا. وہ ریولوشن کے بعد ختم ہو گیا اور ایران چونکہ پرشین گلف سب سے امپورٹنٹ ملک ہے ان کے ہاتھ سے نکل گیا. دوسری بات یہ کہ شاہ ایران کے زمانے میں جو امریکن پالیسی تھی مڈل ایسٹ کی, وہ تین دیشوں پر منحصر تھی, جس میں ایک ترکی تھا, دوسرا اسرائیل تھا اور تیسرا ایران تھا. ایران جو سب سے امپورٹنٹ پلیئر پلر تھا جسے کہا جاتا ہے, وہ پلر ہٹ گیا. اور ایسی جگہ سے جو کہ خلیج فارس سے, جہاں پہ کہ اتنا تیل کے بڑے بھنڈار اور گیس پائی جاتی ہے ایران کے علاوہ دوسری جگہوں سے, اس کا نتیجہ یہ ہوا انہیں 3 لاکھ فوج وہاں پہ پہلے تو ڈپلائی کرنے پڑے, پھر اس کے بعد انہوں نے فلیٹ ایک نئی پوری سینٹرل کمانڈ وہاں پہ قائم کیا بحرین اور قطر کے بیچ میں. تو سعودی عربیہ میں اپنے ٹروپس ان کو ڈپلائی کرنے پڑے. تیل کی آمدنی جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے امریکہ کے لیے جس کی کوئی انتہا نہیں. اس لیے تیل کا جتنا کاروبار عرب کرتے ہیں وہ ڈالر میں کرتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ جو ان کے پاس ابزاربشن کرنے کیپیسٹی نہیں ہے اس پیسے کو, اور پھر دوسری ایک چیز اور بھی ہے, ان کے پاس کوئی بڑے بینک نہیں ہے انٹرنیشنل, تو سارا پیسہ بھی امریکہ میں جاتا ہے. ایران نے ان کا جو پورا پلان تھا اس کو ڈسٹرب کر دیا. اور دوسری بات یہ کہ ایران نے جو اپنی پالیسی خلیج فارس کے لیے جو طے کی, اس نے یہ کہا کہ سیکیورٹی کا, اس پورے خطے کی سیکیورٹی کی ذمہ داری جو ہے اس ملک کی ہے, جو ملک اس خلیج فارس کے چاروں طرف ہیں, عرب اور ایران, ان کی ذمہ داری ہے, نہ کہ امریکن اور نہ کہ باہر کی فوجیں جن نیٹو کی آئیں وہاں پہ رہیں اور کھڑیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی انہیں نے کہا کہ ہم سب کو مل کے کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ بھی تھا کہ جو جنگ ہے اس وقت غربت اور جو پریشانی ہے پورے خطے کی وہ دور ہونی چاہیے. تیل کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ باہر کے بینکوں میں پیسہ رکھا جائے باہر اس کا فائدہ اٹھائے, بلکہ عام جنتا اس سے فائدہ ہونی چاہیے اور سب کو مل کے ڈیولپمنٹ کرنا چاہیے. ایران تو خود تو بہت ڈیولپ ہو گیا ہر فیلڈ میں, سیلف ریلائن, اسی وجہ سے 8 سال کی جنگ چلی, جنگ بھی اسی لیے چلی, عراق میں اٹیک اسی لیے کیا بھی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے, اور یہ سوچا تھا کہ یہ وقت اچھا ہے, لیکن اس کو منتی کھانی پڑی ہے. اور 8 سال تک جس طرح کا انہیں ڈسٹرکشن کیا ہے وہاں پہ, ایران کے اندر 1 ملین لوگ مرے ہیں پورے دونوں طرف سے, اور سب سے زیادہ ایرانی ایران کے رہنے باشند نقصان ہوا. انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا, ڈیولپمنٹ جتنا تھا وہ رک گیا, بلکہ برباد کر دیا پرانا. دوبارہ سے 15-20 سال کے اندر ایران پھر سے ایک بڑی طاقت کی شکل میں مر جا گیا. تو پشچمی دیش یہ کبھی نہیں برداشت کر سکتے, کرتے ہیں, اور اس وجہ سے بار بار کچھ نہ کچھ ایران کے خلاف کرتے رہتے ہیں. کبھی اسرائیل کرتا ہے تو کبھی وہ لوگ ڈائریکٹ کرتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسرائیل کے تھرو کی کرایا جائے, سستا ہوتا ہے, اس لیے اسرائیل ان کی کلائنٹ اسٹیٹ ہے, وہ یہ سب کام کے لیے اچھی ثابت ہوتی ہے, اس سے کراتے ہیں. خود ڈرتے بھی ہیں, ان کو لگتا ہے کہ اگر ایران پہ ڈائریکٹ اٹیک کریں گے 6 بلین تو افغانستان, 6 ٹریلین ڈالر تو افغانستان اور عراق کی جنگ میں برباد ہوا. اگر ایران سے لڑنا پڑا جو کہ ایک بہت طاقتور ملک ہے تو پتہ نہیں کتنے ٹریلین ڈالر ختم ہو جائیں گے, امریکن اکنامی کلاس ہو جائے گی. ایسے ادر وائز بھی دیکھا جائے تو اکنامی کی بہت بری حالت ہے اس وقت امریکہ کی. یہ لوگ کبھی برداشت نہیں کرتے, ہمیشہ کوشش ان کی جاری رہتی ہے ایران کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنے کی.
بہت شکریہ قمر آغا صاحب, بہت شکریہ, ہم آپ کے شکر گزار ہیں, آپ نے قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. بہت شکریہ. یقینی طور پر جس اتحاد اور قومی اتحاد کا جلوہ پیش کیا ہے ایرانی عوام نے 11 فروری کی ریلیوں میں, اس سے دوستوں کے لیے, علاقے کے ممالک کے لیے, مسلمان اقوام کے لیے اور حریت پسندوں کے لیے ایک حوصلہ افزا پیغام جا رہا ہے, اور دشمنوں کے لیے مایوسی اور رسوائی کی سوا کچھ بھی نہیں ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. بہت شکریہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہمارا سر بھی در مدینہ, کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی در مدینہ, کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی در مدینہ, کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں, تمہاری نظر کرم کی خاطر, تمہاری نظر کرم کی خاطر, جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد, وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے. جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد, وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی در مدینہ, کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. یہ زندگی مختصر بہت ہے, بہت ہے سیاہی قسمت کی بام پر ہے. یہ زندگی مختصر بہت ہے, سیاہی قسمت کی بام پر ہے. میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجئے. میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی در مدینہ, کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. ہمارا سر بھی در مدینہ, کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے. بلائیں گے کب ہم آسیوں کو, بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام صبح امید.
صبح امید, عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے بچوں کا بوسہ لیا کرو، اس لیے کہ تمہارا ہر بوسہ تمہارے لیے بہشت کے ایک درجے کو بڑھا دے گا. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، انسان محبت اور توجہ کا بھوکھا ہوتا ہے. محبت اور توجہ دلوں کو حیات بخشتی ہے. جو انسان خود کو پسند کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ بھی اسے پسند کریں. محبت و چاہت انسان کو شادمان اور خوشحال کرتی ہے. محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو استاد و شاگرد دونوں کے دلوں پر مساوی طور پر اثر انداز ہوتا ہے. اگر انسان کسی کو نہ چاہتا ہو، پسند نہ کرتا ہو، تو وہ اس کی تربیت کیسے کر سکتا ہے؟ تربیت اولاد میں محبت کا کردار بنیادی حیثیت کا حامل ہے. محبت استاد و شاگرد کے درمیان ارتباط برقرار کرنے میں نہایت اہم اور کلیدی کردار ادا کرتی ہے. بہترین رابطہ وہ ہے جس کی اساس اور بنیاد محبت پر ہو، اس لیے کہ یہ ایک فطری اور طبیعی راستہ ہے. اس کے علاوہ دوسرے تمام راستے جن کی بنیاد زور، زبردستی اور بناوٹ وغیرہ پر ہوتی ہے، وہ سب غیر طبیعی اور غیر مفید رابطے ہیں. بچوں کی اہم ترین فطری اور روانی ضرورت محبت، التفات اور توجہ حاصل کرنا ہے. اور چونکہ والدین بچوں کے سب سے پہلے سرپرست اور مربی ہیں، لہذا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کی اس فطری ضرورت پر خاص توجہ مبذول کریں، اور انہیں باخبر رہنا چاہیے کہ یہی وہ ضرورت ہے جو ان کی تربیت کی اساس اور بنیاد کو تشکیل دیتی ہے. لہذا اس ضرورت کا پورا ہونا ان کے لیے روانی اور فطری سلامتی، اعتماد نفس اور والدین پر اعتبار کا سبب اور ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی سلامتی کا بھی باعث ہے. لہذا والدین تربیت کی بنیاد مہر و محبت پر رکھیں، اس لیے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ ارتباط جو بچوں کے رشد و کمال کا سبب بن سکتا ہے، برقرار نہیں ہو سکے گا اور صحیح طرح سے تربیت نہیں ہو سکے گی. جبکہ اگر والدین کا سلوک تندی اور سختی بھرا ہوگا تو وہ بچے کی روحی اور روانی ریخت و شکست کا سبب ہو جائے گا اور وہ بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا. محبت لوگوں میں میل ملاپ اور یکجہتی کا سبب ہے. اگر محبت کا جذبہ نہ ہوتا تو لوگوں میں انس و محبت نہ ہوتی. کوئی بھی انسان کسی دوسرے کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہ ہوتا اور ایثار و قربانی جیسے لفظوں کا وجود نہ ہوتا. محبت ہی ایسی شے ہے جو جسم و روح کی سلامتی کے ساتھ ساتھ انسان کی اخلاقی برائیوں اور کمزوریوں کی اصلاح اور بہبود و روابط کا ذریعہ بنتی ہے. خداوند عالم نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اپنی محبت کا ذکر فرمایا ہے. اللہ متقین کو دوست رکھتا ہے، اللہ نیک عمل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. انسانوں سے رابطے کی زبان، خاص طور پر بچوں سے رابطے کی زبان محبت ہونی چاہیے. غصہ و تندی اور سختی سے کسی کی تربیت نہیں کی جا سکتی. تربیت میں محبت کی اہمیت اس لیے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ محبت اطاعت سکھاتی ہے اور محبت کرنے والے ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انسان اس شخص کا ساتھ دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے، محبت و اطاعت میں معیت کا رابطہ پایا جاتا ہے، محبت کے ظہور کے ساتھ اطاعت و ہمراہی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر بچے کے دل میں والدین کی محبت بیٹھ گئی تو بچہ ان کا مطیع و فرما بردار بن جائے گا، اور اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ڈالی جائیں گی وہ ان سے نافرمانی نہیں کرے گا۔ محبت بچوں کی ذہنی نشو نما اور روحی تعادل کے مہم اسباب میں سے ہیں۔ ان کی ذاتی خوبیاں اور سلوک کافی حد تک محبت کی مرہون منت ہیں جو انہیں اس تربیت کے دوران ملی ہے۔ گھر کی محبت بھری فضا اور محبت سے مملو ماحول بچوں میں نرم جذبات اور فضائل و کمالات کے رشد کا سبب ہے۔ جو بچے محبت بھرے ماحول میں تربیت پاتے ہیں وہ کمال تک پہنچتے ہیں اور دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور سماج و معاشرے میں بہتر انسانی اقدار کے حامل ہوتے ہیں۔ مہر و محبت ہی ہے جو زندگی کو پرلطف اور بامانہ بناتی ہے اور بچوں کی استعداد کے شگوفہ ہونے اور ظہور کا سبب بنتی ہیں، جو اس میں سعی و کوشش اور تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرتی ہیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کے سب سے بڑے صنعتی شہر ممبئی سے اختر وسی صاحب لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کے پروگرام ویب سائٹ پر انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں، پروگرام سارے اچھے جا رہے ہیں، سننے میں مزہ آتا ہے۔ ریڈیو تہران کی خبریں اور تبصرے اپنی مثال آپ ہیں، جو دیگر کسی بھی ریڈیو یا میڈیا ذرائع سے اتنی تفصیل سے سننے اور دیکھنے کو نہیں ملتے۔ دیگر پروگرام بھی نہایت سلیقے کے ساتھ ترتیب دیے جاتے ہیں۔ پروگرام یادوں کے جھروکے بہت اچھا اور معلوماتی پروگرام ہے جو ہمیں ماضی میں لے جاتا ہے۔ پروگرام بزم دوستہ میرا فیوریٹ پروگرام ہے، جس میں آپ نہایت خوبصورتی کے ساتھ ہمارے خطوط کے جوابات دیتے ہیں۔ اور سامعین محترم، اختر وسی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک دن ہارون الرشید کے دربار میں اشرف و بزرگان موجود تھے۔ ایک دن ہارون الرشید کے دربار میں اشراف و بزرگان موجود تھے کہ گفتگو کے دوران بہلول اور ان کی دیوانگی کا تذکرہ ہوا اور کھانے کے وقت شاہی دسترخوان بچھایا گیا۔ کھانے کی بہترین ڈش ہارون کے سامنے رکھی گئی۔ ہارون نے بہلول سے اپنی الفت و محبت کے اظہار کے لیے یہ ڈش ایک غلام کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اسے لے جا کر بہلول کو دے دو۔ غلام کھانا لے کر بہلول کی تلاش میں نکل پڑا اور انہیں ایک بیابان میں ایک ٹوٹے ہوئے گھر میں پایا، جو ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس سے کچھ دور ہی پر کچھ کتے ایک گدھے کی لاش کو چیر پھاڑ کر اس کا گوشت کھا رہے تھے۔ غلام نے بہلول کو کھانا دیتے ہوئے فرمایا غلام نے بہلول کو کھانا دیتے ہوئے کہا یہ مخصوص کھانا ہے جسے خلیفہ نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ بہلول نے کھانا قبول نہیں کیا اور غلام سے کہا یہ کھانا ان کتوں کے سامنے ڈال دو تاکہ وہ کھا جائیں۔ غلام بہت سخت ناراض ہوا اور کہا تمہارا یہ کام خلیفہ کی توہین ہے، یہ خلیفہ کا مخصوص کھانا تھا اور انہوں نے تمہارے احترام میں یہ تمہارے پاس بھیجا تھا اور تم اس طرح سے ان کی بے احترامی کر رہے ہو۔ بہلول نے جواب دیا آہستہ بولو، کیونکہ اگر ان کتوں نے بھی تمہاری بات کو سن لیا کہ یہ خلیفہ کا کھانا ہے تو وہ بھی اسے کبھی نہیں کھائیں گے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری نشریات اس وقت آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 26 بہمن، 24 رجب المرجب اور 15 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چوبیس رجب سن 7 ہجری قمری کو جنگ خیبر میں لشکر اسلام نے لشکر یہود کو شکست دی اور قلعہ خیبر کو فتح کر لیا۔ یہودیوں نے مدینہ کے شمال میں واقع خیبر میں 7 مضبوط قلعے بنائے تھے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ سن 7 ہجری قمری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح خیبر کی بشارت دی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد مسلمان چند قلعوں کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن لشکر اسلام 2 مضبوط قلعوں کو فتح کرنے میں ناکام رہا۔ بالآخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپاہ اسلام کے کمانڈروں کے اجتماع میں فرمایا کہ کل میں اس کو علم دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے، اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں۔ خدا اسی کے ذریعے اس قلعے کو فتح کرائے گا۔ اگلے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو لشکر اسلام کا سردار مقرر کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے شجاعت اور دلیری کے ساتھ جنگ کی اور قلعہ خیبر کو فتح کر لیا۔ چوبیس رجب سن 339 ہجری قمری کو مشہور ایرانی فلسفی، ریاضیداں اور سائنسداں ابو نصر محمد فارابی کا انتقال ہوا۔ وہ 269 ہجری قمری میں موجودہ افغانستان کے جنوبی علاقے فاراب کے نزدیک پیدا ہوئے تھے۔ محمد فارابی ابتدائی تعلیم کے بعد تعلیم کی تکمیل کے لیے بغداد چلے گئے اور منطق اور فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ وہ اپنی ذہانت اور محنت سے اپنے زمانے کے اکثر علوم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن فلسفے پر ان کی توجہ زیادہ تھی۔ اس عظیم فلسفی نے مختلف فلسفیوں، خاص طور سے ارسطو اور افلاطون کے نظریات کو برعکس ثابت کرنے کی کوشش کی، اور ان کا خیال تھا کہ فلسفے کا صرف ایک ہی اصول ہے۔ محمد فارابی کا دمشق میں انتقال ہوا اور وہیں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ چوبیس رجب سن 1212 ہجری قمری کو عظیم اسلامی عالم اور عارف علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم نے وفات پائی۔ وہ سن 1155 ہجری قمری میں عراق کے مقدس شہر کربلا میں پیدا ہوئے۔ علامہ بحر العلوم جوانی میں ہی درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے اور اس کے بعد حوض علمیہ نجف چلے گئے۔ علامہ بحر العلوم کو رفاہی اور فلاح و بہبود کے کام کرنے کی وجہ سے لوگوں میں بہت عزت اور مقبولیت حاصل تھی۔ سید بحر العلوم نے 7 سال مشہد میں اور 2 سال حجاز میں قیام کیا، جہاں انہوں نے گراں قدر خدمات انجام دیں، اور انہی کی بدولت مکہ کے امام جمعہ نے شیعہ مذہب اختیار کیا۔ پندرہ فروری سن 1782 عیسوی کو فرانس اور برطانیہ کے درمیان ہندوستانی ساحل پر سمندری جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ جنگ 7 ماہ تک جاری رہی۔ اس جنگ سے پہلے فرانس برطانیہ سے مدراس میں 13 ماہ تک لڑی جانے والی جنگ میں شکست کھا چکا تھا۔ اس کے باوجود کہ یہ جنگ 7 ماہ تک جاری رہنے کے بعد فرانس کے حق میں ختم ہوئی، لیکن عملی طور پر وہ دوبارہ ہندوستان میں داخل نہ ہو سکا اور برطانیہ ہندوستان میں اپنی استعماری حکومت کے ساتھ قدم جمائے رہا۔ 15 فروری سن 1869 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر مرزا غالب کا انتقال ہوا۔ وہ 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ مرزا غالب نے اپنے آبا و اجداد کا پیشہ سپاہ گری چھوڑ کر انشا پردازی اور شعر و شاعری کو اپنا مشغلہ بنایا اور تا حیات انہی سے وابستہ رہے۔ غالب کو بہت زیادہ خوشحالی کی زندگی میسر نہیں تھی، مگر انہوں نے اپنی عزت اور خودداری کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ 1855 میں ذوق کے انتقال کے بعد وہ بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے۔ انہوں نے شاعری کے ساتھ ہی نثر نگاری میں بھی ایک نئے اسلوب کی بنیاد رکھی۔ مرزا غالب اردو اور فارسی کے مسلم الثبوت استاد اور دور حاضر کی اردو شاعری کے امام مانے جاتے ہیں۔ پندرہ فروری سن 1936 عیسوی کو روسی ماہر حیاتیات ڈاکٹر ایوان پیٹروویچ پاولوف کا 87 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ 1849 میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1883 میں طب کی تعلیم مکمل کی۔ پاولوف کا زیادہ رجحان جانوروں کی جسمانی فعالیت کے مطالعے میں گزرا۔ 1904 میں انہیں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ پندرہ فروری سن 1989 عیسوی کو سابق سوویت یونین کی افواج افغانستان پر 10 سال تک جارحیت کے بعد مسلمانوں کے مقابلے کی تاب نہ لا کر اس ملک سے نکل گئیں۔ واضح 1979 میں سوویت فوجوں نے افغانستان میں روس کی پٹھو حکومت کو بچانے کے لیے افغانستان کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا، لیکن مسلمان مجاہدوں نے روس کی جارح فوج کا مقابلہ شروع کر دیا اور بالآخر وہ 10 سال کی دلیرانہ استقامت کے بعد اپنے ملک سے روسی فوجوں کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات یہیں پر ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصى له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسوي وقدرت وقضي وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي في ما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.